السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه التقى ويحذركم الله نفسه. صدق الله العظيم. محبت سے سب حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، اس سے پہلے کہ میں پڑھی گئی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بات کا آغاز کروں، یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے بھی یقیناً ہے کہ قرآن کریم کسی خاص زمانے اور دور کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن سارے جہاں والوں کو خبردار کرنے کے لیے اترا ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے. فأین تذهبون، لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ ہدایت کا سامان تو تمہارے پاس ہے، اور بعض مخصوص آیات کے علاوہ باقی سارا قرآن کریم اور اس میں دی گئی ہدایات قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں تو وہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے. اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب میں ترجمہ عرض کروں گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کا. مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. آپ حضرات کے علم ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے روز اپنی گفتگو میں ان آیات کا ذکر سنا رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی کام سے روکا ہے. ایسی آیات جس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم میں بیان ہو رہی ہیں اس کے مطابق آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کا ذکر ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فلیس من اللہ فی شیء, اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اولیاء ولی کی جمع ہے, اور ولی بنانے کو موالات بھی کہا جاتا ہے, جس کی تفصیل تو انشاءاللہ آگے آئے گی. مختصراً یہ کہ اس سے مراد ایسی دوستی ہے اور ایسا قلبی محبت کا تعلق ہے کہ جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع نقصان ایک ہو جائے. اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمان سے ہی ہو سکتا ہے, کسی غیر مسلم سے اس طرح کا تعلق رکھنا حرام ہے, منع ہے, سخت ترین گناہ ہے. یہ دوستیاں کس قدر غلط ہیں, اور قرآن نے قومی سطح پر اس طرح کی دوستی جس میں کفار کی بالادستی کو تسلیم کر لیا جائے اور ملکی اور قومی فیصلوں میں ان کی مان کر چلنے میں ملکی اور قومی وقار سمجھا جائے, حتیٰ کہ اپنا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم بھی وہ ترتیب دے رہے ہوں, بلکہ اہم امور کے فیصلے اور اہم مناصب پر سینئرز کا تقرر بھی ان کے اختیار میں ہو, یہ بات کتنی نقصان دہ ہے, اس کو قرآن آیات کی روشنی میں سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 138 اور 139 میں فرمایا, بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما, منافقوں کو خبردار کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے. چونکہ مدینہ منورہ کے جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی رویہ تعلق کا اختیار رکھتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ کفار پر بھی صدقے جانیاں قربان جانیاں کا مزاج رکھتے تھے. فرمایا, الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں, ان کو اپنا بالا دست مان لیتے ہیں. الفاظ پر غور کیجئے, ایبتغون عندهم العزۃ, کیا یہ منافقین ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے, اسی کے قبضے قدرت میں. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات اختیار کرنا, یعنی ان کی بالادستی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی متعین پالیسیوں کو اختیار کرنے میں نہیں ملے گی, بلکہ عزت کے فیصلے اللہ کے اختیار میں. سورہ فاطر میں ہے, من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو شخص عزت چاہتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, عزت سب کی سب اللہ کے اختیار میں ہے, اسی کے قبضے قدرت میں. سورہ نساء کی آیت نمبر 144 میں ہے, زیادہ تشریح کا وقت نہیں, میں چاہتا ہوں یہ آیات آپ کے سامنے آ جائیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 144 میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یہ خطاب کن سے ہے؟ زور سے کہہ دیجیے, ایمان والوں سے ہے نا, یعنی ہم سے ہے الحمدللہ. لا تتخذ الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ ایسا کر کے اللہ کو اپنے خلاف کاروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ یعنی جب تم دوستی کر رہے ہو ان کفار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں کفار سے دوستی سے منع کر رہا ہے، اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں حکم عدولی کی سزا دے. اس نے جب حکم دیا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا تو حکم عدولی کی سزا. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، کس کو خطاب ہے؟ کہہ دو یار، زور سے کہہ دیں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور مسیحیوں کو عیسائیوں کو یار و مددگار اور دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء و بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں. اب آپ سارے جانتے ہیں کہ اسرائیل کا سرپرست کون ہے، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ یقیناً ان ہی میں سے ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو کسی کی رعایت نہیں کرتا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 میں ہے، 57 میں، یا ایھا الذین آمنوا، کن کو خطاب ہے؟ زور سے کہہ دیں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزبا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے یعنی یہودی اور عیسائی، ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے اور کفار مشرکین کو مددگار نہ بناؤ، یار و مددگار اور دوست نہ بناؤ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 81 میں ہے، اللہ اکبر، یہود کی منافقت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے بہت سوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے بت پرست کفار کو جو مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں رہ رہے تھے اپنا دوست بنایا ہوا ہے. مدینہ کے یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میثاق مدینہ بھی کر لیا تھا، لیکن مشرکین کے ساتھ بھی دوستیاں ان کی برقرار تھیں، بلکہ ان کے جاسوسی کرنے والے تھے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، بھیج رکھا ہے، وہ بہت برا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ، اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر اور جو کلام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا، بلکہ انسانوں کے لیے ہدایت کا اترا ہے، اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو متخذوہم اولیاء، ان بت پرستوں کو اپنا دوست نہ بنا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کے بغض کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، تم یہ بات ضرور محسوس کرو گے کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا شرک کرتے ہیں. اب آپ بتائیے اس وقت دنیا بھر میں یہود بدترین دشمن ہیں کہ نہیں؟ اور دوسرا ہمارا بدترین دشمن جو 33 کروڑ خداؤں کو الہوں کو اپنا الہ مانتا ہے ہندو، 33 کروڑ الہوں کو، ہر ایک کا اپنا الگ الہ. اس آیت کی روشنی میں ہمارے دشمن ہیں یا نہیں؟ آج کے عیسائیوں کو یہود نے اغوا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر وہ خود غور کریں تو جن کو وہ الہ مانتے ہیں یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کے یہ یہود قاتل ہیں ان کے خیال کے مطابق. اور تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا ہے، ایک لمبی تفصیل ہے اس کو چھوڑتے ہیں. موجودہ دور کا یہ برطانیہ کا ایک سابق سربراہ علل اعلان کہا کرتا تھا کہ ہم کسی بھی جگہ مسلمانوں کو نظام خلافت قائم کرنے کا حق نہیں دیں گے، ان کے سینوں میں جو بغض ہے وہ کبھی کبھی اس کا اظہار ہوتا ہے. بلکہ قرآن نے کہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت 118 میں ہے، یا ایھا الذین آمنو، کن کو خطاب ہے؟ کہہ دو بھائی زور سے، اس میں جھجکنے والی کون سی بات ہے؟ خطاب کن کو ہے؟ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دوست اور اپنی سیکریسی سے آگاہ اور اپنا رازدار نہ بناؤ. لا یالونکم خبالا، یہ دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے اور تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ودو ما عنتم، ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، مصیبت میں پڑو. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں ہے، یعنی ان کے سینوں میں جو بغض اور عداوت اور دشمنی یہ چھپائے ہوئے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ حالات مدینے کے منافقین اور یہود کے تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آج آج کے دور کے حالات ان حالات سے مختلف ہیں؟ مختلف نہیں. سورہ ممتحنہ کے آغاز میں بالکل ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، دیکھو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا یار و مددگار نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ دوستی کی بنیاد ڈالتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اسے ماننے سے انکار کر چکے. یسقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، اگر انہیں تم پر دسترس ہو جائے تو فوراً اظہار دشمنی کرنے لگے، تم پر برائی اور نقصان پہنچانے کے لیے دست درازی اور دوان درازی کرنے لگے، اور وہ اس بات کے متمنی ہیں کہ تم بھی کافر ہی ہو جاؤ. ودو لو تکفرون کما کفروا، وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کفر اختیار کر لو جیسے وہ کافر ہیں. فتکونون سواء، تاکہ سب برابر ہو جائے. ودو لو تدہنوا فیدہنون، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم بھی مداہنت اختیار کرو، وہ بھی مداہنت اختیار کرے. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اللہ پر ایمان رکھتی ہو، یعنی مسلمان ہوں، ایسی قوم نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان کے افراد ہوں۔ اور یہ لوگ ہیں جن کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینوں میں ایمان یقینی ہو گیا، سبحان اللہ، لکھ دیا ہے اللہ، طے کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ کتب کا لفظ فرض کے معنی میں بھی آتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، خدا را اس بات پر غور کرو کہ ہمیں بطور مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور دنیا میں امن کی بحالی اور ظلم اور جبر سے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کو آپس کے تعلقات میں بہتری لانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ سورہ انفال ہے، بالکل آخری آیات ہیں تقریباً، سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، الا تفعلوہ، اللہ اکبر، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ جو مسلمان کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار، ظلم و ستم برداشت کر رہے ہوں، ان کی مدد نہ کی جائے تو فساد دنیا میں پھیلنا یقینی ہے۔ جس طرح کافر ایک دوسرے کے دوست اور حامی ہیں، اسی طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت نہ کی اور تم نے کفار سے دوستی، قربان جانیاں والی موالات جس کو کہتے ہیں، تم کفار سے موالات سے باز نہ آئے تو پھر زمین میں کبھی بھی امن بحال نہیں ہوگا، بلکہ فتنہ پھیلتا رہے گا اور بہت بڑا فساد پھیلتا رہے گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت طلحہ ابن سہل انصاری دو صحابی ہیں، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ما من امرئن یخذل امرا مسلما فی موضع ینتحق فیہ حرمتہ وینتقص فیہ من عرضہ، جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے موقع پر ہاتھ کھینچ لیتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، ایسے موقع پر مدد کرنے کی بجائے مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ ہمیں کیا ہے جی، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، يحب فيه نصرته، تو اللہ تعالی ایسے شخص کو ایسے موقع پر اپنی مدد سے محروم رکھتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواہش مند ہو اور طلبگار ہو۔ وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، تو یہ اس مسلمان کی مدد کرتا ہے. الا نصرہ اللہ فی موطن یحب نصرتہ, تو اللہ تعالی ایسے موقع پر اس آدمی کی مدد فرماتے ہیں جب یہ شخص اللہ کی نصرت و مدد کا طلبگار. میرے بزرگوں اور دوستو, سورہ ممتحنہ 28ویں پارے کی سورت ہے. اس کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو دو طبقات میں تقسیم فرمایا ہے. کتنے طبقات؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ میری بات سن رہے ہیں یا کوئی موبائل سے کھیل رہا ہے. کیونکہ معاف کیجیے, آیت نمبر 8 میں ان کفار کا ذکر فرمایا جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے, یعنی محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے جنگ نہیں کرتے. نمبر 2, مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کرتے کہ وہ ملک یا شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں, اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں, ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے. اور نمبر 3, مسلمانوں کے خلاف دوسرے کفار کی کسی قسم کی مدد بھی نہیں کرتے. یہ ایک طبقہ ہے کفار کا, ان کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ بہت بڑی پالیسی ہے مسلمانوں کی جو اللہ نے طے فرمائی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, جو لوگ تم سے دین کی بنیاد پر نہیں لڑتے, ولم يخرجوكم من دياركم, اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے, تمہارے ملکوں سے نہیں نکالتے, تمہاری سرزمین سے نہیں نکالتے, تمہارے شہروں سے نہیں نکالتے. اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ ان تبروہم, تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا رویہ اختیار کرو, خیر خواہی کا رویہ. وتقسطوا الیہم, اور ہاں انصاف تم نے ان سے کرنا ہی کرنا ہے چاہے دشمنی کیوں نہ ہو. یعنی بدترین دشمن بھی ہے اس کے ساتھ بھی انصاف یقیناً کرنا ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقوی, انصاف کرو یہی تقوی کے قریب. وہ ایک صاحب چرواہے تھے, بکریوں کا ریوڑ لے کر نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھاؤ ہاتھ, کلمہ پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے چرواہے صاحب کہ حضرت یہ بکریاں ہیں یہ بھی قبول فرما لیجیے. فرمایا یہ کس کی بکریاں ہیں؟ کہا جی ہیں تو آپ کے دشمنوں کی. تو فرمایا جاؤ پہلے یہ بکریاں ان کے حوالے کر کے آؤ. تو چرواہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ تو آپ کے دشمنوں کی ہیں. فرمایا یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے, یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ مال جس کا بھی ہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو اس کے سپرد ہوگا. یہ ایک طبقہ ہے کفار کا. دوسرا طبقہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9 میں ہے, یعنی اس سے اگلی آیت میں ہے. دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے کفار جن کا ذکر اللہ تعالی نے دوسری آیت میں فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. جو دین کی بنیاد پر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں اس جرم میں کہ یہ مسلمان ہیں، اور نمبر دو، مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہیں تمہارے گھروں اور شہروں اور ملک سے نکالتے ہیں، تمہاری سرزمین تم سے چھین رہے ہیں. یہ بات اللہ تعالی نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ہجرت کے بعد انہیں کفار کے ساتھ قتال کی اجازت دیتے ہوئے ذکر فرمائی ہے سورہ حج میں. سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40 میں فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے، جن پر جنگ مسلط کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ مظلوم ہیں. یہ اجازت جو مل رہی ہے یہ اس وجہ سے مل رہی ہے کہ یہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. آگے فرمایا جو بات میں اصل میں سنانا چاہتا ہوں، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان پر اس لیے جنگ مسلط کی جا رہی ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار ان کا جرم بن گیا ہے. بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کیا جرم ہے ان کا؟ ان کا رنگ، ان کی صورت، ان کا لباس، ان کی زبان، ان کا سب کچھ اس کلچر سے، ان کے ساتھ سربیا کے لوگوں سے ملتا جلتا تھا، ملتا تھا بالکل. صرف یہ جرم انہیں گھروں سے اس لیے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ناحق ان کو گھروں سے اس لیے نکالا گیا، الا یقول ربنا اللہ، صرف یہ جرم تھا ان کا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ، ہمارا رب اللہ. آج آپ دیکھ لیجئے یہ جو بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ ہوا، یہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سوا ان کا اور کیا جرم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ واخرجوکم من دیارکم، وہ کفار تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دور حاضر کے کفار تو ملکوں کی سطح پر یہ کام ہمارے اندر کے منافقین کے ذریعے کر رہے. شام میں کیا ہوا ہے؟ شام جس کے بارے میں 100 کے قریب احادیث اس کی فضیلت میں ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ زمین ہے بارکنا، جس کو ہم نے مبارک بنایا، اس شام کو اتھیل کے رکھ دیا گیا ہے. عراق میں کیا ہوا؟ یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ کون کھیل رہا ہے وہاں منافق؟ یہ نمایاں مثالیں. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ، تیسری بات، اور انہوں نے تمہارے نکالنے میں مقامی کفار کی مدد کی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ریاستی سطح پر دہشت گردی کرنے والے عالمی دہشت گرد آج بھی یہی کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ یہی کچھ کر رہے ہیں. کون ویٹو کرتا ہے ہر مرتبہ؟ کون ان مظلوموں کی مدد نہیں کرنے دیتا؟ اللہ فرما رہے ہیں انت ولہم، خبردار اللہ تمہیں ان سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے. ومن یتولہم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے دوستی کریں گے وہ ظالم لوگ. ان دونوں آیات کی روشنی میں دین اسلام کی ہدایات کو واضح طور پر بیان کرنے والے اہل علم، اہل فقہ نے کفار کے ساتھ حسن سلوک کی تین صورتیں ذکر فرمائی. پہلی ہے مدارات، یعنی ظاہری خوش اخلاقی کا معاملہ. یہ کام یا تو خود کفار کی ہدایت کی امید پر بطور دینی مصلحت ان سے کیا جائے گا کہ ہمارے رویے سے، ہمارے مالی تعاون سے اور ہماری خیرخواہی سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں. اس بنیاد پر ایک تو یہی وجہ ہے کہ ایسے کفار کو جو آپ کے ملک میں بستے ہیں ان کو نفلی صدقات دینا جائز ہے، ان کی مدد کریں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کریں. اور جو آپ کے ہاں آپ کے شہری ہیں ان کے ساتھ ان کے جان اور مال کے حوالے سے وہی سلوک ہوگا جو مسلمان شہری کے ساتھ ہو رہا ہے. یا مسلمانوں کی جماعت کو کفار کے شر اور ان کے ضرر سے بچانے کے لیے یہ رویہ اختیار کیا جائے، مدارات. یا اکرام مہمانی کے طور پر اگر کوئی کافر کسی مسلمان کا مہمان ہو تو اس کی آؤ بھگت کی جائے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. دوسرا ہے مواسات، یعنی غمخاری اور دکھ درد میں شرکت. یہ بھی وہ ذمی کفار جو آپ کے شہری ہیں، یعنی مسلمان ملک کے غیر ملک شہریوں کے ساتھ یہ ممکن ہے بشرطے کہ ان کے عقائد اور اعمال سے محبت نہ ہو، ان کے عقائد اور اعمال سے محبت نہ ہو. تیسرا ہے موالات، حقیقی اور قلبی دوستی کا تعلق. یہ کفار کے ساتھ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. موالات عربی میں ایسی قربت اور محبت کو کہتے ہیں جو ایک انسان کو دوسرے کی ہر قسم کی امداد پر آمادہ کرے. ایسا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی رکھا جا سکتا ہے. کن کے ساتھ؟ زور سے کہہ دو یار، کیوں گھبراتے ہو؟ اگرچہ ہم نہیں رکھے ہوئے ہیں، ہم تو قصور وار ہیں. کافروں کے طور طریقوں کو پسند کرنا اور ان سے قلبی دوستی قائم کرنا حرام ہے. آپ نے آج جو آیت سنی ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. کفار کے مفاد میں ان کے لیے جاسوسی کرنا، میں اس فرد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یا آپ سمجھ رہے ہوں گے جس نے جاسوسی کر کے امت کا بہت بڑا نقصان کیا، بلکہ کوئی بھی کر رہا ہو، آج بھی کوئی کر رہا ہے، کفار کے مفاد میں ان کے لیے جاسوسی کرنا یا ان سے ایسا تعلق جس سے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچے، یہ انسان کو کفر کے درجے تک پہنچا دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ہود میں فرمایا، سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خدا را اس پر غور کرو، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، خبردار کافروں کی طرف اپنا جھکاؤ مت ہونے دینا، ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ مت ہونے دینا. فتمسکم النار، اگر ایسا کرو گے تو پھر جہنم کی آگ تمہیں چھو کر رہے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری ہم مدد نہیں کریں گے، ہمارا ہاتھ مدد کا اٹھ جائے گا تم سے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ارشاد گرامی ہے، مَن مَّشَى مَعَ ظَالِمٍ، یہ حدیث ذرا حوصلے سے سننے والی ہے، مَن مَّشَى مَعَ ظَالِمٍ، جو کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے، وہ یعلم انہ ظالم، اس کو پتا ہے کہ یہ ظالم ہے،
وہ اسمبلی کا ممبر ہے، وہ علاقے کا چودھری ہے، وہ ریاست میں سربراہ ہے، وہ ملکی سطح پر عالمی دہشت گرد ہے. من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ليقويه، تاکہ وہ اس کا دست و بازو بنے. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے، اس کی حمایت میں چلتا ہے، وہ یعلم انہ ظالم، اس کو پتا ہے کہ یہ ظالم ہے، اور چلتا اس لیے لیقویہ، تاکہ اس کا دست و بازو بنے، اس کو طاقتور بنائے، اس کے ظلم میں اس کی حمایت کرے.
فقد خرج من الاسلام، اس کا ترجمہ کون نہیں کر سکتا، اس کے ترجمے کا کس کو نہیں پتا ہے. فقد خرج من الاسلام، اس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں رہتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے باپ داداؤں کو، اپنے بھائیوں کو اگر وہ کفر کو پسند، ایمان پر کفر کو پسند کر رہے ہیں، تو ان کو اپنا دوست، ان کے ساتھ تعلق تمہارا برقرار نہ رہے، اولیاء اپنا دوست نہ بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ بڑا پکا ظالم ہے. ہم ضمیر جو ہے اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں مگر یہ کہ تم بچاؤ کی کسورت اختیار کر لو. اگر کافر با اختیار ہو اور اس کی جانب سے شدید خطرہ ہو، تو اس کے ضرر سے بچنے کے لیے مدارات کی حد تک، مدارات میں شروع جو کہا ہے، مدارات کی حد تک تعلق کی گنجائش ہے، لیکن موالات یعنی قلبی دوستی، ان کی بالادستی کو دل سے قبول کر لینا، اس کی بھی کوئی گنجائش ہے، کہ پھر بھی کوئی گنجائش ہے. جو فرقہ اس جملے سے تقیہ کو ثابت کرتا ہے اور حضرت علی کی سنت کہہ کر اس کو فضیلت والا عمل قرار دیتا ہے، وہ دراصل منافقت کو یعنی جھوٹ کو، جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتا ہے، جبکہ تعلقات میں منافقت اور دو رخی نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے اس سے منع فرمایا. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ جیسا جری اور بہادر انسان، بہادر اسد اللہ الغالب، ان سے یہ توقع ناممکن ہے کہ وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خلافت کو تقیے کے طور پر مانتے تھے. یہ بات اور ان کی اولاد اطہار سے ناقابل تسلیم ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. آخر میں اللہ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں، تم سے محبت اور شفقت کی وجہ سے اپنی نافرمانی کی سزا سے بچنے کے لیے اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب نے پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.